بیچ بیچ میں پانی مت بنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک سوال ہے جو آج کل اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں گھومتا رہتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آج کل پوری دنیا میں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، آخر ان کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو دل دل میں تو یہ بات سوچتے ہیں، زبان سے کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دل کی بات زبان پر لے آتے ہیں. ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں، شبہات بھی آتے ہیں، شکوک بھی آتے ہیں. ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اگر اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو وہ مدد آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے پچھلے دن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ کھل کر اس سوال کا جواب دیا جائے اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بات ہے کیا. جب اس طرح کے سوالات کے بارے میں لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، تو بات پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ کیا واقعی جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی زبردست طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ بار بار ماضی میں کمزوروں کی مدد کر چکا ہے, مظلوموں کی مدد کر چکا ہے, ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے چکا ہے, پھر آخر اب کیوں نہیں کر رہا اللہ وہ سب؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت جو پہلے تھی وہی آج بھی ہے. اللہ کی قدرت میں, اللہ کی طاقت میں, اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئی. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت. اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے مدد کرنے کا, اور پہلے جو بار بار اللہ نے مدد کی تھی وہ کسی خاص قوم کی نہیں کی تھی, وہ ایسی مسلمان قوم کی مدد نہیں کی تھی جو کہتی تو ہو اپنے کو مسلمان لیکن اسلام پر عمل نہ کرتی ہو. اللہ نے جب کبھی مدد کی ہے اور تاریخ میں بار بار کی ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جو کچھ زبان سے کہتے تھے اسی پر وہ خود عمل کرتے تھے. وہ سچے ایمان والے اور نیک عمل والے لوگ تھے, ان کے اخلاق اچھے تھے, ان کے جذبات اچھے تھے, ان کے معاملات پاک صاف تھے, ان کی کمائیاں پاک تھیں, ان کی زندگی سادہ تھی, ان کی ہمتیں بلند تھیں, ان کی سوچ بلند تھی, ان کی تمنائیں پاک صاف تھیں. وہ تعداد میں کم تھے, اکثر مال اور اسباب کے لحاظ سے بھی اکثر کم ہوا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے عمل کے لحاظ سے, اپنے اخلاق کے لحاظ سے, اپنی دن اور رات کے گزارنے کے انداز کے لحاظ سے, ان کے مرد, ان کی عورتیں, ان کے بچے, ان کے جوان, ان کے بوڑھے, ان کے امیر, ان کے غریب, سب کے سب بہت ہی الگ ہوا کرتے تھے دنیا کی عام قوموں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بات یہ طے کر رکھی ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر وہ باری باری مختلف قوموں کو موقع ضرور دے گا. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں, ذرا غور سے سنیں اس بات کو. کچھ صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں سیدھے سیدھے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے, مسلمان نوجوانوں سے. مسلمانوں کا مزاج آج دنیا کے اکثر حصے میں یہ ہو گیا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ان کے گزرے ہوئے دن واپس آئیں, بلکہ میں اگر بالکل سڑک پر بولی جانے والی زبان بولوں تو میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں دنیا بھر میں گھوم پھر کر اور کروڑوں مسلمانوں سے مل کر کہ ہماری تمنا تو اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے بد دعا کریں, دعا نہیں بلکہ بد دعا, اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ امریکہ کو تباہ کر دیجئے، یہ بہت بدماش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بد دعا سنتے ہی کہیں کہ ارے آپ نے ہم سے پہلے کیوں نہیں کہا، بہت اچھا جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، آپ ہمارا کہنا مانیں یا نہ مانیں ہم آپ کا کہنا ضرور مانیں، اور سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ کرنے میں لگ جائے، ظہر تک اس کو برباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فون کر کے کہے کہ جی آپ نے ایک حکم دیا تھا وہ تو پورا کر دیا، اب آگے فرمائیے، تو ظہر کی نماز پڑھ کے مسلمان کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اس کا چھوٹا بھائی ہے برطانیہ بہت بدماش ہے وہ بھی، دو تھپڑ اس کے بھی لگائیے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ امریکہ تو ذرا بڑا تھا ٹائم لگا ہی تو بہت چھوٹا سا ہے، پانچ منٹ کی بات، اس کی بھی چھٹی، اور فرمائیے، اب مسلمان نے کہا کہ اللہ میاں یہ جو فرانس اور جرمنی ہے نا یہ بھی بہت نالائق ہیں، بار بار امید دلاتے ہیں بار بار دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی برباد کیجیے، اللہ تعالیٰ کہے کہ بہت اچھا جیسا آپ کا حکم ہو، مغرب بات کہیں کہ اللہ یہ چین بھی بار بار دھوکہ دیتا ہے امید دلاتا ہے پھر دھوکہ دیتا ہے، اس کو بھی ختم کیجیے، بس دنیا میں کوئی نہ رہے ہم ہی رہیں، اس طرح اللہ اس دنیا کو نہیں چلائے گا، کان کھول کے سن لیں، بعض شہروں کے مسلمان ذرا زیادہ بہادر ہیں یا اپنے کو زیادہ بہادر سمجھتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا اعتدال پر لانے کے ارادے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہادری کا مسئلہ نہیں ہے تکبر اور گھمنڈ کا مسئلہ ہے، اور ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ کفر کی سزا اس دنیا میں نہیں دیا کرتا، اللہ تکبر کی سزا اس دنیا میں ضرور دیا کرتا ہے، کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے، تنہا کفر پر اللہ تعالی دنیا میں سزا نہیں دیا کرتا، لیکن گھمنڈ والے کو غرور والے کو اور جو ہمیشہ مونچھوں پر تاؤ دے کر چلے، سر جھکا کر چلنا اس کے لیے مشکل ہو، اپنی مرضی کے خلاف حالات کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بار بار مزے چکھاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ انسانوں کو سر جھکا کر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو ہمارا مزاج ہے جس پر میں نے کہا اب تک جو کچھ کہا، ٹھیک ہے مناسب، بس بس اب چھوڑ دیں، اب ذرا بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں، بالکل یکسوئی سے بات سنیں، یہ جو ہمارا مزاج ہے، ہمارے اندر کی عجیب غریب قسم کی خواہشات، ہمارے ان جذبات کو کے بارے میں اب ہمیں صاف صاف کہنا ہوگا اپنے عام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اصل میں دنیا کو چلانے کا اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چلانے کے بارے میں ایک بات قرآن مجید میں بار بار فرمائی کہ میں دنیا کے اسٹیج پر مختلف قوموں کو، دنیا کی ہر قوم کو ایک بار موقع ضرور دوں گا، تاکہ دنیا کی کوئی قوم مجھ سے یہ شکایت نہ کر سکے کہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا ہی نہیں، آپ نے ہم کو اگر موقع دیا ہوتا تو ہم دکھاتے کہ حکومت کے ذریعے، ملک و مال کے ذریعے، پاور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سورسز اور ریسورسز کے ذریعے غریبوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، انسانوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کیسے کیا جاتا ہے ہم دکھاتے، آپ نے تو ہم کو موقع دیا ہی نہیں. اللہ کسی قوم کو اپنے اوپر ناانصافی کا اور جانبداری کا الزام لگانے کی کا موقع نہیں دے گا. ہر ایک قوم کو موقع دیتا ہے اللہ، اور ہر قوم کو موقع دے گا، اور موقع جب دے گا تو اس قوم کو عزت دے گا، دولت دے گا، حکومت دے گا، پاور دے گا، اسباب دے گا، اور اسٹیج پر بٹھا کر اللہ تعالی خاموش تماشائی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. میرے ان الفاظ پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ حکومت میں آنے کے بعد، پاور پانے کے بعد، طاقت حاصل کرنے کے بعد، کرسی پر بیٹھنے کے بعد ان کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک مدت تک جو اس نے طے کر رکھی ہے، جیسے ہر انسان کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک منٹ بھی کسی کی عمر میں کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، ایک سانس گھٹ اور بڑھ نہیں سکتی، ویسے ہی قوموں کی دنیا میں عزت کی، سربلندی کی، حکومت کی، طاقت کی ایک عمر لکھی ہوتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے کیلنڈر میں، اللہ کے پروگرام میں، اللہ کی تقدیر میں، جب تک قوموں کا وہ وقت پورا نہیں ہوتا، اللہ قوموں کی جلدی پکڑ نہیں کرتے. اللہ جلدی جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے، جلدی جلدی مداخلت نہیں کرتے، بلکہ ایک مرتبہ کسی قوم کو بٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، جو چاہو کرو. اور اس کے نتیجے میں ان ظلم کرنے والی، اگر وہ قوم ظلم کرتی ہے تو اس کا ظلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر قوم کی ایک کے لیے ایک مقرر وقت ہے ہماری طرف سے، ایک ٹائم ہے فکسڈ کہ ہم اتنی مدت تک اس قوم کو موقع دیں گے، اور دیکھیں گے پھر وہ قوم ایک بار ظلم کرے گی فوراً اللہ پکڑ لے، اللہ ایسا نہیں کیا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ املی لہم ان قیدی متین، میں اور ڈھیل دیتا ہوں، میں اور ڈھیل دیتا ہوں، میں اور ڈھیل دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں. اور وہ قوم سمجھتی ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتا تو ہمیں اب تک پکڑ چکا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے، کوئی ہے نہیں. اس کا ظلم اور بڑھتا ہے، اس کا ظلم اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس قوم کو اب اسٹیج سے ہٹا دینے کا وقت آ جاتا ہے. رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی دعوت دینی شروع کی، سخت تکلیفیں برداشت کی آپ نے، بہت سخت تکلیفیں برداشت کی، دھیرے دھیرے کر کے ایک امت بنی، ایک ایک کر کے اللہ کے بندے آئے اور یہ ایک امت بنی. یہ دنیا کی قوموں میں ایک الگ لوگ تھے، دنیا کے لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے جیسے آج کی دنیا کے اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہی خواہش پرستی، وہی نفس پرستی، وہی عیاشیاں، وہی دھوکہ، وہی فریب، وہی ظلم، وہی خود غرضی، وہی بے حیائی، وہی اوریانیت، وہی بے پردگی، وہی سنگ دلی، وہی بے رحمی، اور وہ تمام خرابیاں جو آج کل ہر گھر میں گھس گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت بنائی وہ خالی ایک مسلمان نام کی قوم نہیں تھی جو سوچتی اسی طرح ہو جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ سوچتے. وہ کماتی اسی طرح ہو جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ کماتے ہیں. وہ انہی چیزوں سے خوش ہوتی ہو جس سے دنیا کے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں. وہ انہی چیزوں سے غمگین ہوتی ہو جن سے دنیا کے دوسرے لوگ غمگین ہوتے ہیں. الگ ایک الگ قوم تھی, اس کی تمنائیں الگ, اس کے جذبات الگ, اس کی خواہشات الگ. تو جب ایسے لوگ تیار ہوئے, سچ بولنے والے, امانت دار, غلطیوں کو معاف کرنے والے, نفرتوں کا جواب محبت سے دینے والے, اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے والے, غریبوں کی خدمت کے لیے جینے والے, یقین مانو وہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں کماتے تھے, وہ کماتے ہی اس نیت سے تھے کہ میں اپنے بچوں کی بھی خدمت کر سکوں اور چند غریبوں, چند بیواؤں, چند یتیموں, چند کمزوروں کی بھی خدمت کر کے اللہ سے مغفرت پا سکوں. ان کے کاروبار کا مقصد صرف اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے تربیت پائی تھی اسلام کو, انہوں نے ماں باپ سے ان کو اسلام نہیں ملا تھا. وہ کوئی اس لیے مسلمان نہیں تھے کہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے, وہ تو اس لیے مسلمان تھے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام جو نظر آیا تھا وہ انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت تھا. انہوں نے اپنی پسند سے سوچ سمجھ کر, خطرے مول لے کر, تکلیفیں برداشت کر کے اسلام کو قبول کیا تھا. کیسے قبول نہ کرتے آپ بتاؤ, کیسے قبول نہ کرتے؟ اللہ کے رسول کی جو ادائیں روزانہ لوگوں کے سامنے آتی تھیں وہ ایک سے ایک پتھر دل کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دینے کے لیے کافی ہوتی تھی. عید کا دن ہے مدینہ منورہ میں, رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے. اس طرح نکلے کہ آپ کے دائیں طرف تھے آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ, اور آپ کی بائیں انگلی پکڑے ہوئے چھوٹے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ. ان دونوں کو لے کر آپ جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے, عید کا ترانہ پڑھتے ہوئے راستے سے گزرے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, عید کی خوشیوں میں لڑکے دوست احباب آپس میں کھیل رہے, عید کی خوشی منا رہے. وہیں پر آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ, انہی عمر کا ایک لڑکا, بیچارہ غمگین اور اداس الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے. نہ اس کے کپڑے بدلے ہیں, میلے کچیلے پھٹے نوچے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور خوش بھی نہیں ہے, کھیل بھی نہیں رہا. اس کے چہرے سے اداسی اور غمگینی ٹپک رہی ہے. ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی اداس اور غمگین بچہ یا بڑا راستے میں ملے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے یوں ہی گزر جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام, میں اسلام کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اسلام ہے کیا؟ اسلام ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے, اسلام کرتے اور پجامے کا نام نہیں ہے, اسلام عربی والے نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے. رک گئے اس بچے کے پاس اللہ کے رسول اور جھک کر اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے, تم کیوں اداس بیٹھے ہو, الگ تھلگ کھیل نہیں رہے, اور تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے گئے. تو اس بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں یتیم ہوں، میں اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے کچھ مدت کے بعد دوسری شادی کر لی. کون ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا، کون ہے جو مجھے نہلاتا دھلاتا اور کپڑے بدلتا؟ کوئی نہیں ہے میرے نصیب میں، میں کیا کروں؟ یہ جواب سنا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے بعد اس بچے سے کہا، بیٹے ایک بات بتاؤ، تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے؟ تم مجھ کو اپنا باپ بنانے پر راضی ہو؟ وہ بچہ یہ سن کر حیران رہ گیا. اس نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھ غریب یتیم بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹے میں یقیناً بنا لوں گا، اگر تم مجھے اپنا باپ بنانے پر راضی ہو میں ابھی تجھ کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. لپٹ گیا اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے وہ یتیم بچہ، اور حضور اس کو لے کر واپس اپنے گھر پہنچے اور جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حسن یا حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ جائیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ اور میں انتظار کرتا ہوں. آپ نے انتظار کیا، جب وہ بچہ بھی نہا دھو کے کپڑے پہن کے تیار ہو گیا تو اب آپ دوبارہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اور اس شان کے ساتھ نکلے کہ حسن اور حسین تو پہلے کی طرح پیدل چل رہے تھے لیکن یہ یتیم بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا. اب جب گزر ہوا انہی بچوں کے سامنے سے جو بچے تھوڑی دیر پہلے کھیل رہے تھے، اور یہ بچہ ان کے ساتھ الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، یہ بچے جب ان کے پاس سے گزرا تو اس بچے نے اپنے دوستوں کو پکارا اور کہا کہ دیکھو ذرا مجھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، تم ہنس رہے تھے، اب ذرا دیکھو میرا نصیب، میری قسمت، دنیا میں کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو دنیا کے انسان وہ کسی بھی سماج میں پیدا ہوئے ہوں، ان کے ماتا پتا کوئی دھرم مانتے ہوں، کسی کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہوں، لیکن جب لوگ ایسے اخلاق دیکھیں گے، ایسے جذبات دیکھیں گے، ایسا پیار بھرا انداز دیکھیں گے، تو وہ کون پتھر دل ہوگا جو آدمی اس کے دھرم کو نہیں اپنا لے گا، اس کے دین کو نہیں قبول کر لے گا. یہ چیزیں تھیں اور اس طرح کے واقعات روز ہوتے تھے، روز صبح شام ایسے واقعات ہوتے تھے، اور یہ سبب تھا دراصل اللہ کے دین، سچے دین کے پھیلنے کا اور دنیا کے اچھے اچھے لوگوں کے نکل کر آنے کا اور ایک امت بننے کا. اب اگلی بات سنو، جب تک مسلمان اصلی مسلمان رہے، جب تک مسلمان صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ اصلی مسلمان رہے، ان کے دل کا حال ٹھیک رہا، دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا رہا، ان کا کمانے اور خرچ کرنے کا انداز اچھا رہا، تب تک اللہ تعالی نے دنیا کی خدمت کا ان کو موقع دیا. لیکن جب مسلمان بادشاہ اور مسلمان حکمران بگڑتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی دولت اور حکومت کا استعمال انہی سب کاموں کے لیے کرنا شروع کیا جس کے لیے دنیا میں عام طور پر حکومت کرنے والے استعمال کرتے ہیں، جب بگڑ گئے مسلمان، جب ان کے اخلاق خراب ہوئے، ان کے معاملات خراب ہوئے، ان کا کردار خراب ہوا، ان کی تمنائیں ناپاک ہوئیں، اور وہ سب بیہودہ کام کرنے لگے جو دنیا کی اور قومیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا جو ہم مسلمانوں کو دنیا کے حصے سے نیچے اتارا. میں اس جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، پورے سوچ سمجھ کر میں نے کہا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اللہ نے حکومت کے اسٹیج سے نیچے اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی روئے اور چلائے, لیکن اللہ یہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے محبوب کا لایا ہوا پاک دین تمہاری وجہ سے بدنام. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسجد ایمانداری سے نہیں چلا پاتے, ایک ادارہ ایمانداری سے نہیں چلا پاتے, ایک وقف بورڈ ایمانداری سے نہیں چلا پاتے, ایک کالج ایمانداری سے نہیں چلا پاتے, ایک قبرستان ایمانداری سے نہیں چلا پاتے. ایک قبرستان میں لڑتے ہیں, اس میں فلاں مسلک کے لوگ دفن ہوں گے, فلاں مسلک کے لوگ دفن نہیں ہوں گے, اس میں فلاں برادری کے لوگ دفن ہوں گے, اس میں فلاں برادری کے لوگ دفن نہیں ہوں گے. جن لوگوں کا دل اتنا تنگ ہو, جن کے مذہبی رہنما طرح طرح کے آ کر لڑانے کی باتیں کرتے ہوں, آپس میں پھوٹ ڈالتے ہوں, طرح طرح کا انتشار برپا کرتے ہوں, اور لوگوں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ہٹا اور کٹا کر کاٹ کر ایک جھوٹے نبی کا امتی بنانا چاہتے ہوں, اللہ اس قوم کو دنیا کی حکومت دے گا؟ اللہ نہیں بدلا ہے, اللہ کی قدرت نہیں بدلی ہے, ہم اور آپ بدل گئے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دنیا کے اسٹیج سے ہٹایا, میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لوں, میں تاریخ کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. کیوں ہٹایا, کب ہٹایا, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کب کیا, اسپین کے مسلمان بادشاہوں سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں, کیا گناہ ہوئے تھے, کیا جرم ان سے سرزد ہوئے تھے, کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر حالات پلٹ گئے کہ وہ ملک جو دنیا میں مسلمانوں کی عزت کا سب سے بڑا مرکز تھا, وہ مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا کھنڈر بن گیا. اس کے بعد اللہ نے یورپ والوں کو موقع دیا. مجھے کچھ آپ سے کہنا ہے, خاص بات کہنی ہے جس کے لیے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں. اس لیے ہر بات کو غور سے سنیے گا, اگلی بات پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہوگی. جب اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے اسٹیج سے ہٹایا, تو اب باری آئی یورپ کے قوموں کی. تاریخ کا ہر طالب علم اچھی طرح یہ بات جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اور پچھلے 200 سال پہلے تک یورپ کی قوموں کو دنیا کے کسی محلے پر حکومت کرنے کا اور عزت اور قیادت کے ساتھ جینے کا موقع نہیں ملا تھا, کب بھی نہیں ملا. اور اللہ تعالیٰ, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, یہ طے کر چکا ہے کہ دنیا کی کسی قوم کو شکایت کا موقع نہیں دے گا. تو جب مسلمانوں کو ہٹایا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسٹیج پر یورپ کی قوموں کو بٹھایا کہ لو, اب ہم تم کو دیتے ہیں ترقیاں, ہم تمہارے لیے علوم کے دروازے کھولتے ہیں, تمہارے لیے ریسرچ کے تحقیقات کے دروازے کھولتے ہیں, پاور کے دروازے کھولتے ہیں, اور دنیا کے سورسز آف پاور ہم تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم دنیا کو کیسے چلاتے ہو. جب شروع شروع میں یورپ والوں کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت آئی, تو دنیا کے بڑے سمجھدار لوگ, انٹلیکچوئلس, دانشور, کچھ پڑھے لکھے لوگ, وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب تو دنیا کا حال بہتر ہو جائے گا, بڑے اچھے اور بڑے شریف لوگ ہیں. وہ اتنی مرتبہ دن میں تھینک یو اور سوری بولتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھنے لگا کہ یہ بڑے اچھے لوگ. لیکن دنیا نے بہت جلد جو حالت ان کی دیکھ لی ہے, اس پر مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب وہ آئے تھے تو دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ اندر سے ایسے لوگ نکلیں گے. اس وقت کس نے کیا لکھا تھا، کس یورپین فلاسفر نے کیا لکھا، ہم ہندوستانیوں میں سے کس نے کیا لکھا، کس شاعر نے کیا کہا، رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا، حضرت جگر نے کیا کہا، اکبر الہ آبادی نے کیا کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا، راج گوپال آچاریہ نے کیا کہا، سر تھامس آرنلڈ نے کیا کہا، سر سید نے کیا کہا، علامہ شبلی نے کیا کہا، گاندھی نے کیا کہا، یہ ایک لمبی فہرست ہے، برنارڈ شاہ نے کیا کہا، رسل نے کیا کہا، ہیگل نے کیا کہا، لینن نے کیا لکھا، کارل مارکس نے کیا تبصرہ کیا، کیا امیدیں دلائیں دنیا کو. خلاصہ پیش کر رہا ہوں ان امیدوں کا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس تنگ نظری کے عالم میں یہ لوگ مبتلا ہیں، کتنا گھمنڈ ہے، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، دنیا کی دوسری قوموں کو کتنا ذلیل سمجھتے ہیں وہ، اور کیا صورتحال ہے. پوری دنیا کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہیں دنیا کے لوگ. حکومتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں، دنیا کے عوام کے بارے میں کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں گھومتا ہوں، پوری دنیا کے ممالک میں جاتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، شاید ہمارے عام لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے کہ خود ہماری میڈیا، خود ہمارے اخبارات، خود ہمارا ریڈیو اور ٹیلی ویژن ان حقیقی زمینی خبروں کو نہیں دیتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت اسی ملک کے عوام، وہیں کے یہودی اور عیسائی لوگ، وہی انگریز عورتیں اور انگریز مرد، انگریز نوجوان، انگریز لڑکیاں، انگریز پروفیسرز، اسکالرز، وہ سب کے سب اس وقت ایک عجیب کیفیت میں ہیں. پچھلے 10 سال 12 سال 15 سال کے اندر امریکہ اور یورپ میں جو ایک ہیجان اندر اندر برپا ہے، اندر اندر ایک زبردست احساس شرمندگی، احساس ندامت عوام کے اندر آ رہا ہے. وہاں کے عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے مجرم ہیں، ہم نے دنیا کے لاکھوں بے گناہوں کا خون بہایا، ہم نے دنیا میں لاکھوں جنگیں مسلط کی ہیں، ہم نے ایٹم بم برسایا، ہم نے دنیا کو ایک ناپاک ماحول دیا، کثیف ماحول دیا، گندا انوائرمنٹ دیا. ایک عجیب اندر صورتحال ہے. اور میرے بھائیوں، اب میں وہ تیسری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. آئندہ کچھ زمانے کے بعد، کچھ مدت کے بعد دنیا کا نقشہ کیا بننے والا ہے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ بس چھوٹ جائے اور ہم پلیٹ فارم پر کھڑے رہ جائیں، ہم لیٹ ہو جائیں، ریل چھوٹ جائے اور ہم تکتے رہ جائیں، اس لیے کان کھول کر سن لو. آئندہ چند زمانے کے بعد، بہت لمبی مدت باقی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے اندر اندر یورپ اور امریکہ، ان مغربی قوموں کی عوام کی اکثریت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام کر رہے ہیں. کیا صورت حال ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے اندر اندر؟ چند سال پہلے لندن کے سب سے بڑے اخبار میں فل پیج کا ایک مضمون چھپا، اور وہ مضمون یہ کہتا تھا کہ کیا اب بھی برطانیہ کو کرسچن کنٹری کہنا صحیح ہے. انہوں نے اس میں اسٹیٹسٹکس پیش کیے تھے، اعداد و شمار پیش کیے تھے. انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ پورے برطانیہ کی ہر شہر کا جو کاؤنسل ہاؤس ہے، جہاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھا جاتا ہے، رجسٹریشن ہوتا ہے برتھ کا، پورے ملک کی جو برتھ کی تعداد تھی، کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنی بچیاں پیدا ہوئیں، بچوں کا نام کیا رکھا گیا، زیادہ کیا نام رکھا گیا، اس سب کا خلاصہ اس اخبار نے لکھا تھا کہ پورے برطانیہ میں پچھلے ایک سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے، ان میں سے 51.9% یعنی 51.9% بچوں کا نام محمد رکھا گیا. یہ کن لوگوں نے رکھا؟ یہ ہندوستان اور پاکستان اور ملیشیا اور سعودی عرب سے گئے ہوئے مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، یہ زیادہ تر وہ بچے تھے جن کے ماں باپ ہنرک تھے، کسنجر تھے، جوزف تھے، میتھیو تھے، لیکن وہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ چلی گئی عیسائیت، عیسائیت کا حال یہ ہو گیا کہ گرجا گھر اور چرچ جانے والی بچیاں جو بیچاری چرچ میں پریئر کرنے کے لیے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے، اپنی ہفتے واری عبادت کے لیے جو لڑکیاں چرچ جا رہی ہیں ان کی عزت لوٹتے ہیں ان کے پادری، جو لڑکیاں اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہیں ان کی سیکسولی ابیوز کرتے ہیں اور عزت لوٹتے ہیں ان کے ٹیچرز، اور اس قدر ظلم جو انہوں نے ہوتا ہوا دیکھا، ہر وقت ٹی وی پر تصویریں آ رہی ہیں عراق کی، فلسطین کی، افغانستان کی، کوسوو کی، بوسنیا کی، لاشیں ہی لاشیں ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو مار ڈالا، ان نوجوانوں کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے یہ جذبہ پیدا کیا کہ جس قوم کے پیچھے ہماری حکومتیں پڑی ہوئی ہیں ہم کوشش تو کریں، یہ جانے تو کہ اس قوم کا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں، دین کے پھیلانے کے لیے اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ میرا بھی محتاج نہیں۔ سچ فرمایا تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ قد یؤید دینہ برجل کافر او فاجر، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافر سے بھی لے سکتا ہے اور ایک بے دین مسلمان سے بھی لے سکتا ہے۔ ان کی حکومتوں نے ظلم کیا، اس کا الٹا اثر ہوا، ان کی قومیں قرآن پڑھنے لگیں، ان کی قومیں محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھنے لگیں۔ میرے والد ماجد کی لکھی ہوئی کتاب واٹ اسلام از، جو تقریباً 40-42 زبانوں میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کتاب کا حال یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر صرف یورپ میں تقریباً 15 کروڑ نسخے اس کتاب کے عیسائی اور یہودی لوگوں نے خرید کر پڑھے ہیں۔ پوری پوری جیل میں، پوری پوری جیل کے قیدی جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اسلامک سینٹر سے، علماء سے پوچھتے ہیں، تبلیغ و دعوت کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، ہم جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ڈرگس لیتے تھے، ہم ڈرگس لیتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم یہاں جیل میں آئے ہیں، جیل میں ہم کو اذان کی آواز آتی ہے، عجیب موسیقی سی لگتی ہے، ہمیں بتاؤ اسلام کیا ہے، ہمیں بتاؤ قرآن کیا ہے۔ او ہندوستان کے مسلمانوں، او گجرات کے مسلمانوں، تم پینٹ پہن کر اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا مانتے ہو، اور وہ انگریز امامہ اور صافے باندھ کر محمد رسول اللہ کی سنت اختیار کر کے اپنے کو عزت کے راستے پر ڈال لے۔ دنیا کچھ اور ہونے جا رہی ہے، یہ دنیا کے حکمران جو پاگل ہو رہے ہیں، کاش ان کی سمجھ میں بات آ جاتی۔ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، نہ ہم اس صوبے کی حکومت کا برا چاہتے ہیں، نہ ہم اس ملک کی حکومت کا برا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتے ہیں۔ دوستو، اے آسمان و زمین اور یہاں موجود فرشتوں، گواہ رہنا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو بدترین تکلیفیں پہنچانے والے کو بھی وہ نبی دعائیں دیا کرتا تھا۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات نہیں، نہ آر ایس ایس کے لیے، نہ بی جے پی کے لیے، نہ کسی چیف منسٹر کے لیے، نہ کسی حکومت کے لیے۔ ہم دن رات یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ان بندوں کو بھی دنیا سے اور آخرت تک عزت کی اور کامیابی کا راستہ ان کو بھی دکھا۔ ہمارا جی جلتا ہے جب ہم اپنے ملک کو غلط رخ پر پڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہے، یہ ملک روحانیت کا ملک ہے، یہ ملک محبت کا دیش ہے، یہ ملک ادھیاتمکتا کا مرکز ہے، یہ یہاں رشیوں منیوں کے لیے یہ ملک مشہور رہا ہے، یہ ملک ظالموں کا مرکز نہیں رہا، یہ ظلم ظلم کے لیے مشہور کبھی نہیں رہا، یہ ملک روحانیت کے لیے مشہور رہا ہے۔ لیکن جب اس ملک کے چلانے والے اس ملک کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارے دل سے دعا ہے اور اللہ ان تک یہ بات پیغام پہنچا دیں، اے لوگوں، اس ملک کے قبلے کو مت بدلو، اس ملک کو اس رخ پر چلاؤ جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے اتارنے کا فیصلہ کیا تھا تو سرزمین ہندوستان میں اتارا تھا۔ تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ایسے دلائل سے بھری پڑی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے بنایا اور پیدا کیا، اور جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ہندوستان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. یہ ملک وہ ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے علم کی خوشبو آتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. علامہ اقبال نے یوں ہی کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کا دشمن ہو، ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کے امن کو خراب کرنا چاہے، وہ مسلمان ہی کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو کسی بے گناہ کی جان لے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی پر جتنا ظلم کیا گیا دنیا میں کبھی کسی نبی پر بھی اتنا ظلم نہیں کیا گیا. یاد کرو وہ شام جب ایک مرتبہ پوچھا تھا حضرت عائشہ نے، ام المومنین ان امت کی ماں حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، ویسے تو آپ کی پوری زندگی تکلیف میں گزری، ویسے تو کوئی صبح ایسی نہیں آتی تھی جو آپ کے لیے نئی تکلیف لے کر نہ آتی ہو، کوئی شام ایسی نہیں آتی تھی جو آپ کے لیے نئی تکلیف لے کر نہ آتی ہو، مگر پھر بھی میرے سرتاج سب سے زیادہ زندگی میں آپ کو کب ستایا گیا ہے، ایسا ایک واقعہ مجھے بتائیے. تھوڑی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سر جھکا لیا، اور تھوڑی دیر آپ کے بعد حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ کے گلابی گالوں پر سے گرم گرم آنسوؤں کا قطرے ٹپکنے شروع ہوئے. حضرت عائشہ لپٹ گئیں، قدموں پر سر رکھ دیا حضور کے، کہا اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں تھا، اگر آپ نہیں سنانا چاہتے تو مت سنائیے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ایسا سوال کر دیا. حضور نے کہا عائشہ یہ بات نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنی تکلیف کی کہانی سنائی تو کہیں یہ اللہ کی شکایت نہ ہو جائے، کہیں یہ اللہ کی شکایت نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ میری یہ پکڑ نہ کر لے. محمد تم کو ہم نے جن آزمائشوں میں ڈالا اس کی شکایت تم میری مخلوق سے کرتے ہو، اس لیے میں متردد ہوں کہ مجھے میرے رب کی طرف سے اجازت مل جائے تو میں کہوں. عائشہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، سنو عائشہ، زندگی میں سب سے سخت دن میرے اوپر وہ تھا جب میں طائف گیا تھا. میں طائف گیا تھا 10 سال تک مکے والوں کی سے تکلیفیں سہنے کے بعد. میں طائف گیا تھا اپنے 2 دنیاوی سہاروں سے محروم ہونے کے بعد. میں طائف گیا تھا اس وقت جب میرے چچا ابو طالب، جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے مگر بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، بڑی میری مدد کرتے تھے، ان کے جیتے جی مجھے جسمانی طور پر کوئی ٹارچر نہیں کر سکا، بہت سہارا تھا ان کا، وہ بھی رخصت ہو گئے، اور میری غم گسار بیوی جب بھی حضور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے ہمیشہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایک شوہر کو اپنی بیوی کا ایسا ہی احسان مند ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، میرے یہی 2 سہارے تھے، اب میں اکیلا ہو گیا، اور مکے کے سیاسی سسٹم کی وجہ سے میں مکے میں کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ کوئی مکے کا اور کوئی لیڈر ابو طالب کے بجائے وہ مجھے ایک سیاسی پناہ نہ دے. لیکن کوئی مکے میں تیار نہیں ہوا، تو اس کے بعد میں طائف گیا. اللہ اکبر، طائف گیا کہہ دینا آسان، اتنا مشکل راستہ ہے طائف کا، اور اکیلے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک خادم ساتھ تھا، اور وہ بھی ساتھ میں نہیں چلتا تھا اس لیے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ میں طائف جا رہا ہوں، لوگ راستے ہی میں روک لیں گے. تو آپ تنہا پہاڑی پر چڑھتے تھے، دن بھر چڑھتے تھے رات میں رک جاتے تھے، پھر دن بھر چڑھتے تھے پھر رات میں رک جاتے تھے، اس طرح 8 دن کی محنت مشقت کے بعد آپ طائف پہنچ سکے. اور اس امید پر آپ طائف گئے تھے کہ طائف میں وہ لوگ رہتے ہیں جو میرے دودھ شریک رشتے دار ہیں. جس عورت کا آپ نے بچپن میں دودھ پیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا, وہ طائف کی رہنے والی تھی. اور آپ کو امید تھی کہ میں جب طائف پہنچوں گا, لوگوں سے بات کروں گا, تو وہ لوگ اس رشتے کا خیال کریں گے. کوئی دودھ کے رشتے سے میرا ماموں ہوگا, کوئی پھوپا ہوگا, کوئی چچا ہوگا, کوئی خالو ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, اس طرح لوگ میرا خیال کر لیں گے. لیکن طائف میں ہوا کیا؟ وہ ہوا جو واللہ میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی بات سنتے, انہی لیڈروں نے اپنے سماج کے غنڈوں اور اوباشوں اور شریر اور گستاخ نوجوانوں کو اشارہ کر دیا کہ لوگوں, یہ موقع ہے, خالی نہ جانے دینا, گھیر لو, ایک طرف سے چاروں طرف سے گھیر لو, اور ہر طرف سے پتھراؤ شروع کرو محمد. کسی ایک کے پتھر سے وہ نہ مرے, سب کے پتھر پڑے اس کے اوپر. یہاں تک کہ ابن عسیر کے مورخ الکامل کے مصنف ابن عسیر نے لکھا ہے کہ ایسا لمحہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول چاروں طرف سے پتھروں کی مار کھاتے جاتے, اور آپ نے کہا ایک طرف سے پتھر مارنا بند کر دو, باقی طرف سے مارتے رہو, میری بات تو سن لو کہ میں تم سے کیا کہنے آیا. یہاں تک کہ اس بری طرح پتھر پڑے کہ آپ کا پیر ٹوٹ گیا, آپ کا زخمی ہو گئے آپ کے دونوں پیر, جوتیوں میں خون ہی خون بھر گیا, اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. ارے ادھر مت جانے دو, ادھر مت جانے دو, ادھر موڑ دو. نکل جانا, نکل جانا. دس پانچ لو بھائی. اللہ, یہاں تک کیا آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو دیکھا کہ جبریل امین حاضر ہے. سلام کیا جبریل امین, تعارف کرایا کہ اللہ کے رسول ادھر دیکھیے, یہ وہ فرشتہ حاضر ہے جو پورے پہاڑوں کا نظام کو کنٹرول کرتا ہے. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول, آپ کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا اور اس قدر آپ پر تکلیفیں پہنچ رہی تھیں, تو ان پہاڑوں کے فرشتوں نے اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا کہ اللہ, آپ کے محبوب دلار محمد پر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا, کب تک آپ اس طرح اس پر ظلم ہونے دیں گے؟ اجازت دیجئے اور ہم جائیں اور ان ظالموں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے ختم کریں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کیفیت دیکھی, غضب اور جلال بھری, تو اللہ نے عجب حکمت اختیار کی. کہا کہ فرشتوں جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, عذاب کی اور سزا کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے خود پوچھ لینا کہ ان کی مرضی کیا ہے. میں حیرت میں رہتا ہوں جب بھی کبھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں اور بھی کبھی کسی مرتبہ کوئی ایسا حکم دے کر بھیجا ہو کہ میری طرف سے اجازت ہے مگر محمد سے پوچھ لینا, تب کارروائی شروع کرنا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فرشتوں, بہت کچھ جانتے ہو تم, لیکن تم بھی ابھی تک میرے محبوب کے بلند مقام کو سمجھ نہ پائے. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سزا دلوا کر خوش ہوگا, تم نہیں جانتے میرا وہ دلارا اپنے دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. جاؤ اور خود جا کر دیکھ لو. چنانچہ وہی ہوا جب انہوں نے پوچھا اور حضور نے یہ سنا کہ میری اجازت پر موقوف ہے, خوش ہو گئے آپ اور فرمایا اے اللہ اگر آپ نے میری مرضی شامل کی ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, اور آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں, آپ نے مجھ کو دنیا کی قوموں کو برباد کرنے والا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا, آپ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, میرے اللہ ان عذاب کے فرشتوں کو واپس بلا لیجئے, میں انتظار کر لوں گا. اگر یہ نسل طائف والوں کی ایمان نہیں لائے گی تو ان کے آئندہ نسلوں میں کوئی نسل تو مانے گی, میں تب تک انتظار کر لوں گا, مگر میرے اللہ اپنے بندوں کو سزا مت دیجیے اور مہلت دے دیجیے, وہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے. مسلمان تیار ہوئے تھے اس مزاج کے مطابق, رہے 1000 سال تک تقریباً اسی مزاج کے مطابق, اس کے بعد بگڑتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ نہیں ابھی ہم تم کو اسٹیج سے اتارتے ہیں, ہمیشہ کے لیے تم کو اسٹیج سے نہیں اتارتے, تم کو ہم اسٹیج سے اتارا ہم نے اس لیے ہے کہ تم واپس اپنے اندر وہ خوبیاں لاؤ, دوبارہ ویسے بنو جیسے سچے مسلمان تھے پہلے, ویسے بنو, ہم دوبارہ تم کو دنیا میں ایک مرتبہ پھر محبت دیں گے, عزت دیں گے, طاقت دیں گے اور تمہارے پچھلے دن واپس لا کر دکھائیں گے. اب کیا ہونے جا رہا ہے دنیا میں, کیا لگ رہا ہے اللہ عالم, یہ جو ہم اور آپ جیسے نسلی مسلمان ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتظار بہت دن کیا کہ یہ سنبھل جائیں, ان کے درمیان دین کی محنتیں چلوائیں, مدرسے اور مکتب کھلوائے, اللہ والوں کو ان کے درمیان بھیجا, لیکن جو رفتار ہے میں اب کیا شکایت کروں آپ سے, اب اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ فیصلہ نہ کر چکا ہو, او مسلمانوں کی اولادوں میں تمہارا محتاج نہیں ہوں اور میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا, میں دنیا کی قوموں کی اولادوں کو اصلی اسلام دے کر دنیا کے اندر دوبارہ اس پرانی صفات کو واپس لاؤں, اور یہ آثار نظر آ رہے ہیں. عجیب تبدیلیاں آ رہی ہیں امریکہ اور یورپ میں, اور وہاں کی حکومتیں بیچاری اسی لیے بہت پریشان ہیں, کبھی کبھی تو ان پر مجھ کو رحم آتا ہے, انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے, بلینز آف ڈالر پورے مسلم ممالک سے انہوں نے لاکھوں نوجوانوں کو ویزا دے کر اپنے یہاں بلوایا پچھلے 100 سال میں, امریکہ اور یورپ میں, ملیشیا, انڈونیشیا, مصر, مراکش, سوڈان, لیبیا, تیونس, سعودی عربیہ, بحرین, قطر, کویت, خلیج کے تمام ممالک, فلسطین, شام, اردن, تمام ممالک کے لاکھوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے ایجوکیشن اور جاب کے نام پر اپنے ملکوں میں بلایا, مقصد ان کا کچھ اور تھا, مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں ہمارے ہاں آئیں, ہمارے ماحول میں رہیں, اور جب ہمارے ماحول میں رہیں گے تو تھوڑے دن کے بعد اس کچی عمر میں یہ ان تمام گندگیوں میں, بےہودگیوں میں ملوث ہو جائیں گے جس میں ہماری قومیں ہیں. کیا آپ یقین آئے گا آپ کو کہ امریکہ میں کئی بڑی یونیورسٹیوں میں ہاسٹل انہوں نے ایسے بنائے ہیں جس میں ایک کمرے میں ایک لڑکا رہتا ہے اور ایک لڑکی رہتی ہے, کیا مقصد ہے اس کا؟ حد یہ ہے کہ انہوں نے بعض ہاسٹلز میں, ان یونیورسٹیز کے ان ہاسٹلز میں ٹوائلٹ اور باتھ روم بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ نہیں بنائے, یعنی پاگل ہو جیسی کوئی قوم. میں نے وہاں کی امریکن کانگریس کی لائبریری میں ایک دستاویز پڑھی جس کا نام ہے ملٹنگ پاٹ. ملٹنگ پاٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چائےدانی یا کیٹلی, ایک ایسی پاٹ جس کے اندر بہت سی چیزیں ڈال دی جائیں اور ان کو آگ پر رکھ دیا جائے اور ان کو ابالا جائے تاکہ سب کا ایک مکسچر بن جائے, ایک سوپ بن جائے. اپنی اپنی آئیڈینٹیٹی, اپنی اپنی انفرادیت, اپنی الگ الگ پہچان باقی ہی نہ رہے. تو ملٹنگ پاٹ نامی اس خفیہ دستاویز میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے جو اس ملک کی اکنامک پالیسی بنائی ہے, کامرس کی پالیسی بنائی ہے اور جو ہم نے ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے, اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ پوری مسلم ممالک سے ہم مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو بلا کر یہاں ملٹنگ پاٹ میں ڈالیں اور سوئچ آن کر دیں ہیٹر کا, اور وہ ابلے اور ابل کر اندر سے جو چیز نکلے وہ بالکل ایک چوچو کا مربع, کوئی مسلمان ہی نہ رہ جائے. مگر ہوا کیا, بقول علامہ اقبال, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. ہوا بالکل الٹا. یا عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید. اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے, اے بندے تو کچھ پلاننگ کرتا ہے, میں بھی کچھ منصوبہ بناتا ہوں اور ہوتا وہ ہے جو میں پلاننگ کرتا ہوں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا اور اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا, اور اللہ کا پلان سب سے بہتر ہوتا ہے. اللہ نے کیا کیا, انہی ہزاروں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دل میں جو آئے تھے بالکل دین سے دور, جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور یہ سمجھ کر امریکہ اور یورپ میں آئے تھے کہ ہم کو تو بالکل انگریز بن جانا ہے, لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے وہاں دین کی محنت چلائی, جماعتیں پہنچی, اللہ والے پہنچے, اہل قلب پہنچے, اہل نظر پہنچے, ذکر والے پہنچے, علم والے پہنچے, لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کی, اور دیکھتے ہی دیکھتے, رب کعبہ کی قسم دھگے میں کہہ سکتا ہوں, دیکھتے ہی دیکھتے ان نوجوانوں کے اندر انقلاب آنا تھا. اور وہی نوجوان جو بالکل بگڑ کے بےہودہ بن سکتے تھے, جتنے بگڑ سکتے تھے اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہو, لیکن وہی نوجوان ایسے بن گئے کہ آج بڑے بڑے علماء کو ان نوجوانوں کی دینداری کو دیکھ کر رشک آتا. انگلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے لیڈس یونیورسٹی, دنیا میں زیادہ شہرت تو ہو گئی آکسفورڈ اور کیمبرج کی, لیکن انجینئرنگ فیکلٹی جو ہے وہ لیڈس یونیورسٹی کی سب سے زیادہ طاقتور ہے. کئی سال پہلے جب میرا وہاں جانا ہوا تو لیڈس یونیورسٹی میں لوگوں نے میرا لیکچر رکھا. یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ہندوستان سے گئے ہوئے کسی عالم کا انگریزی زبان میں لیڈس میں لیکچر رکھا جائے. یونیورسٹی کی طرف سے آفیشلی مجھے بلایا گیا کہ آپ آئیے اور اسلام پر ایک ٹاک کیجیے. میں جو وہاں ہال میں پہنچا اور میرے سامنے جو ہال میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں نہیں آئے یا بہت کم آئے, دو چار آئے ہوں گے. زیادہ تر جو لوگ آئے وہ شہر کے اور آس پاس کے علاقے کے ہمارے تبلیغی ساتھی, عام دیندار لوگ, دین کی محبت میں لگے ہوئے لوگ, مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ, وہ آ گئے. اس لیے کہ میں یہ نوجوانوں کو اپنے سامنے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, ان میں سے شاید 60% کے سر پر مسنت کے مطابق عمامہ تھا, چہروں پر داڑیاں تھیں, ان میں بہت سے انگریز نوجوان بھی تھے, اور لڑکیاں جو ہال کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں تقریباً 100 کے قریب لڑکیاں, ان میں سے 80-90 لڑکیاں سر سے پیر تک برقعے میں تھیں, ہاتھ میں دستانے پہنی تھیں, نقاب سے چہرہ ڈھکے ہوئی تھی. میں نہیں سمجھا کہ یہ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں ہوں. شاید اس پروگرام کو منعقد کرنے والے منتظم اسی گجرات کے ایک باشندے ہیں, وہ انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ کیا کہ شاید مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اگر اجازت ہو تو آپ کے لیکچر شروع ہونے سے پہلے ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ہر شخص کھڑے ہو کر ایک چند سیکنڈ میں اپنا تعارف کرا دے. میں نے کہا کہ ضرور کرائیے, تو سنت ہے. اب جب لوگ کھڑے ہونے شروع ہوئے حیران رہ گیا میں. ایک ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا کہ میں اس یونیورسٹی میں کمپیوٹر کا پروفیسر ہوں, میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروفیسر ہوں, میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کیمسٹری کا ریسرچ اسکالر ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. سب اسی یونیورسٹی کے لوگ. اس میں کتنے انگریز لڑکے اور لڑکیاں, پھر لڑکیوں نے کھڑے ہو کے تعارف کرایا, ان میں سے زیادہ تر برٹش نسل کی انگریز لڑکیاں. اللہ اکبر, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی اور ان کی سنتوں پر جان دینے کا یہ جذبہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ان لڑکوں اور لڑکیوں میں اور ان انگریزوں میں, ان یہودیوں اور عیسائیوں کی اولادوں میں اس حد تک آ چکا ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں, کہیں تم پیچھے نہ رہ جاؤ. مجھے بہت بہت خیال ہے اس بات کا کہ ابھی تک ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی. ہمارا تو عجب غلامی کا انداز ہے. کسی نے اپنے بال بڑھا لیے, ہمارے نوجوان نے بھی بڑھا لیے. کسی نے اپنے ناخن بڑھا لیے, ہمارے نوجوان نے بھی بڑھا لیے. حالانکہ ہو سکتا ہے بےچارے کے ناخن کچھ بیماری لگ گئی ہو, اللہ اسے شفا دے. کسی نے اپنی پینٹ ٹائٹ کی, ہمارے نوجوان نے بھی ٹائٹ کر. کسی نے اپنی پینٹ ڈھیلی کی, اس نے بھی ڈھیلی کر. کسی نے چین لٹکائی, اس نے بھی لٹکائی. کسی نے اپنے پینٹ کے پیچھے لکھوایا آئی لو یو, اس نے بھی لکھوا دیا. کیا پاگل ہوئے ہو نوجوانوں, کچھ دماغ خراب ہے کیا؟ تمہارا اپنا کوئی ذوق نہیں ہے؟ تمہارا اپنا کوئی انتخاب اور سلیکشن نہیں ہے؟ مجھے تو ایک لطیفہ یاد آتا ہے. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر چائے کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا چائے پی رہا تھا یا کافی پی رہا تھا. غلطی سے اس کی کافی کے کپ میں برف کا ایک ٹکڑا گر گیا. تو میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہندوستانی بھی وہاں پاس میں کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا. اس نے جھانک کر دیکھا کہ صاحب بہادر کافی میں برف ڈال کے پی رہے ہیں. وہ سمجھا آپ فیشن یہی ہے, تو اس نے اپنا مگ بڑھایا اور کہا بھائی صاحب میرے کپ میں بھی ذرا ایک برف کا ٹکڑا ڈال دیجیے. جس قوم کا یہ حال ہو, جس کے پینٹ کا سائز کوئی اور قوم طے کرے, جس کے کالر کا سائز کوئی اور قوم طے کرے, جس کے بالوں کا سائز کوئی اور قوم طے کرے, کوئی اور قوم کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرو, کوئی اور قوم کھڑے ہو کر کھائے تو تم بھی کھاؤ, اس کے بعد کہتے ہو دنیا میں ہم کو اے اللہ حکومت کو نہیں ملتی. ایسے غلامی نفسیات رکھنے والے لوگوں کو, ایسے شکست خوردہ لوگوں کو, ایسے پیچھے چلنے پر راضی رہنے والے لوگوں کو, ایسے بلائنڈ فالوورز کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دے سکتا. عزت تو ملتی ہے ان کو جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ تمام تر عزت, صفائی, پاکی, سسرائی اور سکون قلب دراصل شریعت اسلامی اور سنت محمدی کے اتباع میں ہے. دنیا کچھ کرے, ہمارا لباس تو وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ کو پسند تھا. ہماری بچیاں طے کریں, ہمارا لباس تو وہ ہوگا جو فاطمہ اور عائشہ کو پسند تھا, جو خدیجہ اور سمیہ اور کلثوم اور زینب کو پسند تھا. یہ چیز وہاں رواج پا رہی ہے. انگریز لڑکیاں اتنا گہرا پردہ کر رہی ہیں کہ بہت سے یہاں کے بڑے بڑے دینداروں کے گھروں کی لڑکیاں اس طرح کا پردہ نہیں کر پاتی. انہیں لطف آ رہا ہے, انہیں سرور محسوس ہو رہا ہے, ان کو عزت محسوس ہو رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس تہذیب کو قریب سے دیکھا ہے, بے پردگی والی تہذیب کو قریب سے دیکھا ہے. کتنی گندی تہذیب ہے وہ, اس کو تہذیب کہنا ہی بد تہذیبی ہے. وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس لیے لوگوں, وقت ہے کم. میں جلسے کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ وقت ہے کم, میں کہہ رہا ہوں دنیا کے حالات میں تبدیلی کا اللہ کی طرف سے جو پروگرام طے ہے, کان کھول کے سن لو, اس میں ہے وقت کم. جو لوگ جلد از جلد اپنی زندگی سے توبہ کر کے سر سے پیر تک اپنے آپ کو شریعت و سنت میں ڈھال لیں گے اور دل اللہ کی محبت سے بھر لیں گے, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, امام مہدی کے ساتھ ہوں گے, اللہ کی مدد والوں کے ساتھ ہوں گے, ان کو غلبہ نصیب ہو کر رہے گا, دنیا کا نظام بدل کر رہے گا, اور جو لوگ پڑے ہوں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے ساتھ کر. زیادہ دن نہیں باقی ہیں تبدیلی میں, کان میرا گربان پکڑ لینا اگر کوئی لمبی مدت نکل کر آئے, بہت جلدی دنیا کے حالات میں تبدیلی ہونے والی, ایک عجب قسم کے واقعات دنیا میں سامنے آنے والی. لوگوں میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا, اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کے حالات کو درست کر, اپنے دل کی طرف نہاد کر دیکھو کیا ہمارے دل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمے والے کے دل کی کیفیت بنانا چاہتے تھے. ایک کرسچن لیڈر ہے انگلینڈ میں, بہت بڑا لیڈر ہے, خاندانی طور پر کرسچن ہے, مذہبی طور پر تو وہ کچھ بھی نہیں. اس نے ایک تحریک اٹھائی ہے وہاں کہ ہمیں ظالموں کا ساتھ نہیں دینا, مظلوموں کا ساتھ دینا, صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اس کا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم مظلوم کا ساتھ دیں. چنانچہ لندن کی جنوری میں برف باری کے درمیان سخت سردی میں, جبکہ مائنس ٹیمپریچر تھا وہاں کا, کانپ رہے تھے لوگ سردی میں, 10 لاکھ آدمیوں کا جلوس اس لیڈر کی قیادت میں نکلا. 10 لاکھ آدمی, پورے یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس. ایک پروگرام میں, ایک جلسے میں میں اور وہ دونوں ساتھ تھے. اس کی تقریر میں نے سنی, میری تقریر اس نے سنی. اس کے بعد ہم دونوں الگ کمرے میں گئے. جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب, مسٹر نعمانی, میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, میں نے آج تک کبھی بھی مذہب کے بارے میں سنجیدگی سے غور نہیں کیا, اور میں تو عام طور پر یہ سمجھتا تھا کہ یہ مذہب مذہب جو کچھ ہے یہ چند دھارمک لوگوں کا ایک اسٹنٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح کی گفتگو اس وقت کی ہے اس نے مجھے نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا. پھر اس نے اپنے دل کی کچھ باتیں کہیں, کچھ اشکالات پیش کیے, بڑی تفصیل سے مجھے اس بات کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اس نے یہ کہا کہ آپ ہمارے چند حکمرانوں اور چند صحافیوں اور چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کے بارے میں یہ گمان مت کیجیے کہ ہماری پوری قوم مسلمانوں کی دشمن ہے. آپ ذرا مل کر دیکھیے عام لوگوں سے, اور اپنے لوگوں سے کہیے کہ عام لوگوں سے مل کر دیکھیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. میں اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا لیکن میں نے ظاہر اس کے سامنے نہیں کیا کہ میرا اس سلسلے میں کچھ تجربات ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فیملی سے ملانا چاہتا ہوں جس فیملی کی ایک لڑکی نے فلسطین جا کر اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے جان دی ہے. ایک کرسچن فیملی, ایک انگریز فیملی, ایک ہی لڑکی تھی, لیکن جب وہ ٹی وی پر تصویریں دیکھتی تھی کہ اسرائیل کے فوجی اس طرح ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں فلسطینیوں پر, عام غریبوں پر, تو پھر میں, وہ لڑکی بے چین ہو گئی, کچھ نہیں کر سکتی تھی, اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر چلی گئی. ایک بینر پر اس نے کچھ لکھا اور جہاں کہ اسرائیلی فوج حملہ آور ہوتی تھی فلسطین کے گاؤں میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اس کے سامنے وہ بینر لے کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ ان غریب فلسطینیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تم کیوں ان کو مار رہے ہو, تم کیوں ان کے گھر گرا رہے ہو. 3 دن تک وہ کھڑی رہی اور فوج اس کی وجہ سے رکی رہی. تیسرے دن فوج کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم انتظار نہیں کریں گے، اگر تم اتنے منٹ کے اندر راستے سے نہیں ہٹی تو ہم تم کو کچل دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل نہیں ہٹوں گی، اور وہ کھڑی رہی اور اسرائیل کے ٹینک نے اس کے جسم کے چچڑے اڑا دیے۔ جہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے اس وہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر پر اس کا گھر تھا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، اس کے بوڑھے ماں باپ سے ملوں گا اور تعزیت کروں گا۔ میں اس کے گھر گیا اور بوڑھے ماں باپ سے جا کر ملاقات کی۔ وہ لوگ باہر نکل کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ان کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کچھ تعزیت کے کلمات کہے، ہمدردی کے کلمات کہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کی ماں بولی، نوانی صاحب ہم اس پر غمگین نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم اس پر غمگین ہیں کہ ہمارے ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی نہیں تھا، اگر اور کوئی ہوتا تو ہم اس کو بھی بھیجتے۔ لوگوں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اندر اندر، اس کی خبریں اخباروں میں نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان بنا دے۔ بس اس کی فکر کرو، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے ایک ایک اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک کرے۔ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ جس لمحے کوئی خطا کار بندہ، کوئی خطا کار بندی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے یا معافی مانگتی ہے، اسی لمحے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور پھر اس کے بعد نئی زندگی شروع کرو، گناہوں سے بچنے والی زندگی، نیکیوں سے آباد زندگی۔ اللہ والوں کے پاس جا جا کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرواؤ، اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، نیک ماحولوں میں اپنے آپ کو ڈالو، اور پھر دیکھو کہ زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے اور حالات کس رخ پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری مستورات کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں۔ یہ دین صرف مردوں کی محنتوں سے ہم تک نہیں پہنچا۔ میں بارہا عورتوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں، یہاں بھی مجھے بتایا گیا کہ اس بیان کو بہت سی عورتیں بھی سن رہی ہیں، اللہ کرے وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا تھا، اور نبی اور رسول کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ کے حسین چہرے کو دیکھنے کی سعادت اور مسرت حضرت خدیجہ کو ملی تھی۔ پھر مکے کی زمین پر اللہ کے دین کے راستے میں پہلا جو خون بہا، جو پہلی لاش گری، جو پہلی جان کی قربانی دی، وہ بھی مردوں سے پہلے ایک عورت نے۔ یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ، اس کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور ہاتھ میں تیر کمان لے کر جلاد کھڑے ہو گئے، اور کہا گیا کہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی یہ تیر کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور سی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابھی کلمہ پورا شاید پڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ تیر کمان سے نکلا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مبارک ہے عورتوں، یہ مکے کی زمین پر جو پہلا خون بہا وہ ہم مردوں کا نہیں تھا، آپ عورتوں کا تھا۔ عورت خالی اپنے حسن کا تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ عورت جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو اپنا حسن دکھائے، میں کیا لفظ بولوں عورتوں کے سامنے، وہ عورت کیسی بے حیا، کیسی بے شرم اور نسوانیت کے جوہر سے کیسی محروم عورت۔ ایسی بے پردہ اور بے شرم عورتیں جو ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں، گانا گاتی رہتی ہوں، فیشن کرتی ہوں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوں، ان کی گود میں کیا نیک اولاد پلے گی؟ ان کی گود میں بچے نیک بنیں گے؟ بچے نیک بنتے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنتے، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا نام جب کوئی شخص لیتا ہے ایسا لگتا ہے منہ میں شہد کسی نے گھول دیا. جس نے حضرت خواجہ محی الدین چشتی کی تاریخ پڑھی ہے وہ قسم نہ کہہ سکتا ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا ولی کامل آیا ہو, شاید ہی کوئی ایسا اللہ کا محبوب بندہ آیا ہو جس کے ذریعے سے ایمان و ہدایت کی ہوائیں چل گئی. جدھر سے گزر جاتے تھے حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ, جس پر نظر ڈال دیتے تھے محبت, کیا کیفیت ہوتی تھی, کیسے بنے حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ, وہ اس مقام پر پہنچے کیسے. ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آئے, بڑے خوش, چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. سنت کے مطابق پہلے اپنی ماں کے پاس آئے, سلام کیا, دس بوسی کی, خیریت پوچھی, ماں نے دعائیں دی, سینے سے لگایا اور کہا, بیٹے معین الدین بہت خوش نظر آ رہے ہو, چہرہ تمہارا چمک رہا ہے, ذرا مجھے سناؤ تو یہ خوشی کیوں تم کو اتنی ہو رہی ہے. تو حضرت خواجہ محی الدین چشتی بولے, اماں اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا, اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا, 7 لاکھ اللہ کے بندوں نے اللہ کا دامن تھاما اور 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے اپنی گنہگاری کی زندگی سے توبہ کی. اماں ایک سفر میں اتنی کمائی کر کے آیا ہوں, آپ بتائیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں, کمالی ہو گیا. ماں نے کہا, بیٹا یقیناً خوشی کی بات ہے بیٹے, بہت مبارک ہو, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, یہ کمال بیٹے تمہارا نہیں ہے, یہ کمال میرا ہے. حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں رہ گئے, کہنے لگے, اماں یہ تو مجھ کو بالکل یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی زندگی میں آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ کا کلمہ نہیں نکلا, مگر آخر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کمال آپ کا کیسے ہو گیا. سفر میں نے کیا, گرمی سردی میں نے برداشت کی, خطرے میں نے مول لیے, تکلیفیں میں نے سہی, اور کمال آپ کا ہو گیا. سمجھا تو دیجئے کہ آپ کا کمال کیسے ہوا. تو بولی, بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا میں بتاؤں. مسلے پہ بٹھا کر کہا ان کی ماں نے, بیٹے بات سن, جب جب میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی ہر دفعہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ میرے اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے اس بچے کے سینے میں ولایت کا نور اتار. اب بتا بیٹا یہ کمال میرا ہے کہ تیرا. جھک گئے حضرت خواجہ محی الدین چشتی, اپنی ماں کے قدموں پر گر پڑے اور کہا, اماں مان گیا یہ کمال میرا نہیں ہے, یہ آپ کا. آپ بتاؤ اے بہنوں عورتوں, اللہ تم کو ہمت دے, اللہ تمہیں توفیق دے, اگر تم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو, اگر تم تہجد پڑھنے والی بن جاؤ, اگر تم اللہ اللہ کرنے والی بن جاؤ, اگر تم تقوی والی بن جاؤ, اگر تم اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو روشن کر لو, تو تمہاری اولادیں بھی اللہ کے ولی بنیں. میں نے بات شروع کی تھی اس موضوع سے کہ باری باری دنیا میں اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر نیچے لاتا ہے, اس لیے لوگوں اصل فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم نیچے کیوں ہیں اوپر کب آئیں گے, یہ اصل فکر کی بات نہیں ہے. اصل فکر کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی کمیوں کو تلاش کرنا چاہیے. بہت دن ہو گئے ہم دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں. ایک بات کی آج عادت ڈالنے کا وعدہ کر لو, اللہ سے آج ایک بات کی توفیق کی دعا مانگ لو، وہ یہ کہ ہمیں اپنی کمیوں کو تلاش کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں گے نا تو ہمیں دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہوں میں لت پت ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں دن میں کتنی مرتبہ گندگی بھر لیتی ہیں دل کے اندر. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کتنی مرتبہ ہماری زبان غلط بولتی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی مرتبہ کسی غریب کو حقارت سے دیکھ لیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیوں غافل رہتے ہیں، کیوں نماز میں ہم کو مزہ نہیں آتا، نیکیوں کا شوق کیوں نہیں ہوتا. اے اللہ کے بندو، اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ. اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ، اللہ کے اچھے بندوں کو تلاش کرو، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ، اللہ کے نیک بندوں سے ذکر سیکھو، ایمان سیکھو. اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلانے کے راستے میں آگے بڑھو. کوئی نہیں کہتا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسا سلیقہ سیکھیں کہ اپنے گھر چلاتے ہوئے، اپنے کاروبار چلاتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوں. اگر ہم لوگوں نے سنجیدگی سے اس بارے میں فیصلہ کیا اور موقعوں سے فائدہ اٹھایا، اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے گئے، خالی دعا تعویذ کے لیے نہ گئے بلکہ علاج کرانے کے لیے گئے، اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے گئے، جا کر کہیے اللہ والوں سے، تلاش کیجیے اللہ والوں اور ان سے کہیے کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ہمارا غصہ قابو میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ہمیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، نماز میں سستی ہوتی ہے. اس طرح کی کمزوریاں کسی اللہ والے سے بیان کیجئے جیسا کوئی مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیے، اپنی زبان میں کہیے، رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے اپنے حالات کی تبدیلی کی دعائیں کی، اور پھر دیکھیے کہ حالات کتنی تیزی سے سدھرتے ہیں. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کے لیے حالات کا بدلنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے حالات کے بدلنے کا. لیکن اللہ ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنے اعمال کو بدلیں. اعمال ہوں ہمارے خراب اور حالات ہوں ہمارے اچھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی تمنا ہی دل سے نکال دی. ہوشیار رہیے، شیطان ہم میں سے ایک ایک کا سخت ترین دشمن ہے، اور اس نے اللہ تعالی سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی، اور ہم میں سے ایک ایک کے پیچھے ہزاروں شیطان پڑے ہوئے ہیں. شیطان طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نفرت کی باتیں کرواتا ہے، اختلاف کی باتیں کرواتا ہے. اللہ کے بندوں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان انہی لوگوں پر زیادہ اترتا ہے جو بہت جھوٹ بولنے والے اور بہت گنہگار ہیں. اور شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آئے گا، دوستوں کے روپ میں بھی آئے گا، پیروں کے روپ میں بھی آئے گا، بزرگوں کے روپ میں بھی آئے گا، مقدروں کے روپ میں بھی آئے گا، طرح طرح کے بھیج بدلتا ہے شیطان. اللہ تعالیٰ اس شہر کو شیطانوں سے پاک کرے. میں نے آج یہاں کے علماء سے کہا ہے، اور میں اب وہ بات آپ کے سامنے صاف کہہ رہا ہوں، جس شہر میں ذکر کرنے والے کم ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے کم ہوتے ہیں، ذکر کے سیکھ کر کرنے والے کم ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانے والے کم ہوتے ہیں، اس شہر میں شیطان کو ہری بھری گھاس نظر آتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس شہر میں شیطان گھستا ہے۔ آخر کیا ماجرا کیا ہے اس گجرات کے پیچھے اور اس احمد آباد اور بڑودا کے پیچھے؟ یہ شیطان کیوں پڑ گیا ہے؟ کیوں یہاں ہر کچھ دن کے بعد نئے واقعات، نئے حادثے، نئے زلزلے، نئے جھگڑے، نئے اختلافات، نئے فتنے اور نئی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی میں تو حیران رہ گیا یہ سن کر کہ کچھ لوگ ہیں جہاں جو اس کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کا صدیوں کے سب سے بڑے جھوٹے انسان، سب سے بڑے گندے اور ناپاک انسان مرزا غلام احمد کو نبی تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، بھولے والے لوگ جانتے ہی نہیں غلام احمد کیا انسان تھا۔ انگریز بیچارے خریدا کرتے ہیں لوگوں کو اور آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے وہ بڑے ماہر ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ ان کو پتہ نہیں آپ کا یہ شہر ایسے فتنوں کو ایسا موقع کیوں دیتا ہے۔ کیا آپ زیادہ مہمان نواز ہیں اس لیے؟ تو خدا کے لیے اچھوں کی مہمان نوازی کیجئے، شیطانوں کو تو رخصت کیجئے یہاں سے۔ آپ شیطانوں کی بھی مہمان نوازی کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت راز پکڑا ہے قادیانیت کے بارے میں، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو خطوط لکھے، پنڈت جواہر لال نہرو نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور لکھا یہ کہ ڈاکٹر اقبال صاحب، یہ آخر ایک انسان ہے، وہ کچھ اصلاحی کام کر رہا ہے اور وہ اپنے کو نبی کہتا ہے، تو آخر آپ لوگ اس سے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ آپ کا یہ خط پڑھ کر میرا ایک شبہ بالکل یقین سے بدل گیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ بھی برہمن ہیں اور میں بھی برہمن زیادہ ہوں۔ علامہ اقبال برہمن خاندان کے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر کے برہمن خاندان کے تھے۔ اب میں یہاں پر یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر کے برہمن خاندان کے تھے، یہ علماء سے پوچھئے گا کہ احمد آباد میں یہ فتنہ کہیں کشمیر سے تو نہیں آ رہا۔ علامہ اقبال نے ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو کو لکھا کہ میں برہمن زیادہ ہوں اور آپ بھی پکے برہمن ہیں، اس لیے میں برہمنوں کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ برہمن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہندوستان کا مسلمان رہے تو ہندوستان میں، لیکن یہ رخ کرے مکے اور مدینے کی طرف، یہ مکے اور مدینے کا احترام کرے، اس لیے کسی طرح اس کی عقیدت کے مرکز کو مکے اور مدینے سے توڑ کر ہندوستان کے کسی گاؤں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اس لیے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب، آپ اس بحث میں بالکل زحمت نہ فرمائیں، آپ اس میں بالکل دخل نہ دیں، یہ علماء کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا، اقبال اگر اس سلسلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے بعد دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اگر ایک جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلی جان اقبال اپنی پیش کرے گا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ قادیانی مسئلے کو علمی طور پر حل کرنے میں سب سے بڑا کردار تین علماء کا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری، اللہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور ڈاکٹر علامہ اقبال۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق لوگ تھے، یہ وہ تھے جن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، یہ وہ تھے جو اس بات کو خوب جانتے تھے کہ محمد جیسے مکمل نبی کے بعد آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی چاند ستارے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. یہودیوں نے ایک مرتبہ جب قرآن کی یہ آیت سنی حضرت عمر کے دور میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے ایک دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. تو یہودیوں نے آپس میں اس کا تذکرہ کیا کہ اگر یہ آیت ہم لوگوں پر اتری ہوتی, ہم یہودیوں پر, تو ہم ہر سال اس دن عید مناتے, جشن مناتے جس دن کی یہ آیت اتری تھی. اس لیے کہ نبوت کے سلسلے کا مکمل ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو کوئی ہم سے پوچھے. غور سے سننا, بہت اہم بات ہے. ختم نبوت کا مسئلہ عقلی طور پر کتنی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں نے کہا کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نبوت کا سلسلہ جاری رہنا یہ بھی ایک نعمت تھی, اور اس کا مکمل ہو جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے, یہ کوئی ہم سے پوچھے. اس لیے کہ ہم بنو اسرائیل پر جبکہ نبوت کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا تھا, ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا, اندیشہ لگا رہتا تھا, ہم فلاں نبی کا اتباع کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم کو خبر بھی نہ ہو دوسرے گاؤں میں کوئی اور نبی آ چکا ہو, چوتھے گاؤں میں کوئی اور نبی آ چکا ہو, کسی اور ضلع میں کوئی اور نبی آ چکا ہو, کسی اور ملک میں کوئی نبی آ چکا ہو, یا خود ہمارے یہاں کوئی نئے نبی کی شروعات ہو چکی ہو اور ہم کو خبر بھی نہیں. ہم مطمئن نہیں رہتے تھے, ہم یکسو نہیں رہتے تھے, ہم مذبذب رہتے تھے, ہم شک میں رہتے تھے, ہم پریشان رہتے تھے. یہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا. اب ان کو صرف ایک کام کرنا ہے, محمد رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے. نئے نبی کے انتظار کی زحمت سے اللہ نے ان کو بچا لیا. پھر اس کو پہچاننا کہ نیا نبی سچا ہے کہ جھوٹا, یہ بھی کوئی آسان کام ہے. تو یہ خبر سیدنا عمر تک پہنچی کہ یہودی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم تو اس کو ہر سال جشن کے طور پر, عید کے طور پر مناتے. حضرت عمر نے اس یہودی لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم لوگ تو جشن کے طور پر اور عید کے طور پر مناتے. ان کا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں میں یہ چرچا ہوا ہے. سیدنا عمر نے کہا کہ شاید آپ کو یہ بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ آیت اتری تھی حجت الوداع کے دن, عرفات کے دن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم عرفہ میں, حج کے موقع پر جب آپ عرفات میں تھے تب یہ آیت اتری تھی. ہر سال ساری دنیا کے لاکھوں انسان لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے اسی میدان میں جمع ہوتے ہیں, کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی جشن اور کوئی عید ہو سکتی ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا عید منانے کا انداز دوسرا ہے, ہمارا عید منانے کا انداز دوسرا ہے. آپ کا عید منانے کا انداز یہ ہے کہ شراب پیو, جوا کھیلو, ناچو گاؤ, ریکارڈنگ کرو, شور مچاؤ, شریف انسانوں کا باہر نکلنا دو بار کر دو, گھر میں رہنا دو بار کر دو, عورت باہر نہ نکل سکے, بچے باہر نہ نکل سکیں. یہ جشن منانے کا, عید منانے کا انداز ہمارا نہیں ہے. ہمارا عید منانے کا انداز یہ ہے کہ پاکی کا اہتمام بڑھا دو, غریبوں کی خدمت بڑھا دو, عبادت بڑھا دو, اللہ کا ذکر بڑھا دو, صفائی ستھرائی بڑھا دو. ہم تو عید بھی ایسے ہی مناتے ہیں, بقرعید بھی ایسے ہی مناتے ہیں اور حج بھی ایسے ہی مناتے ہیں. اسی آیت کے یعنی ختم نبوت کی خوشخبری کا جشن ہے ہر سال حج کا موقع. تو جو نعمت ہمیں اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لوگوں ہوشیار رہو, شیطان ایک نئی روپ میں آپ کے شہر پر حملہ آور ہوا ہے, وہ آپ میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے, آپ میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے, آپ کے نوجوانوں کو خریدنا چاہتا ہے, اور مقصد اس کا کچھ اور ہے. جب آئندہ کچھ دنوں کے بعد یہودیوں کی طرف سے عالم اسلام پر زبردست حملہ ہو تو آپ اس وقت دجال کے لشکر میں اپنے کو کھڑا پائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ ہونا آپ کو نصیب نہیں ہوگا. اس لیے بہت صاف بات ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اپنے عملوں کو ٹھیک کیجئے, اپنے ظاہر کو درست کیجئے, اپنے باطن کو درست کیجئے. آپ میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی, کیا پتہ آپ کون کون سی خوبیاں لیے بیٹھے ہوں اور شیطان ان خوبیوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہو. آج کی رات ہماری اور آپ کی زندگی میں مغفرت کی رات بن جائے, عزت کی رات بن جائے, ہدایت کی رات بن جائے. یہ پورا مجمع اگر سچے دل سے توبہ کر لے, اگر یہ پورا مجمع اللہ کی رحمت کو آج کھینچ لے اور آج اپنی تمام غفلتوں اور گناہوں سے شرمندگی کے آنسو بہا کر معافی مانگ لے, ایک نئی زندگی شروع کرنے کا اقرار کر لے, تو آج کی رات ہماری زندگی میں شب برات کی رات بن جائے, شب برات بن جائے, اور کل کا دن ہماری زندگی میں عید کا دن بن جائے. وما ذلك على الله بعزيز, یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب ہاتھ اٹھائیے, اپنے دل کے جذبات کو اللہ کے سامنے رکھ دینے کے ارادے سے دعائیں مانگیے. دل کھول کر مانگنا ہے, آج دل کھول کر مانگنا ہے. کوئی تسمہ لگا مت رکھیے, کوئی بندھن بند مت رکھیے, کوئی تکلف مت کیجیے. جیسے عرفات کے میدان میں لوگ بلک بلک کر مانگتے ہیں, ہم اور آپ اصل میں جمع ہوئے ہیں دعا مانگنے کے لیے. اتنی ساری باتیں دراصل ہم نے اپنے دل کے اندر وہ شوق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کہی تھی. اصل مقصد دعا ہے, جس کی دعا قبول ہو گئی اس کا یہاں آنا قبول ہو گیا.